तो जो साथ बैठेगा उसके अंदर भी वही कैफियत आएगी, वही असर उनके असर भी आएगा। इसलिए साहब है किराम की बात की जिंदगियां हर वक्त दिन के लिए फिक्र अगर करते हैं तो दिन की किस तरह से सुन्नतें जिंदगी में कायम हो जाए, कौन सी सुन्नत पर अमल रह रहा है बाकी उसकी फिक्र करके उसको कायम किया जाए। जैसे जो आदमी दुनिया की फिक्र लेके चलता है वो हर वक्त इसी उधेड़ बुन में रहता है कि कौन से बिल का पेमेंट बाकी है, किससे लेना है, सुबह की शाम उसी में हो जाता है। जिससे लेना है उसको देना है, उसके इतने बाकी है, इसको माल पहुंचाना है, उसको ये करना है, इसका हिसाब देना है, उसके फोन का जवाब देना है, देख भाई उसका क्या हुआ, इसका क्या, इसी में शाम हो जाता है। आज हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल बीन में हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकूला नकल किया, वो बच्चों को सुनाया मैंने। हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अजीब और गरीब किस्म के सहाबी थे। इनकी सवाने लिखी गई है, सवाने अबू ज़र ग़फ़ारी मौलाना मनाज़िर अहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बेहतरीन किताब इस पर लिखी। इसी जमाने में मैंने उसका गुजराती तर्जुमा किया था। बड़े जलील कदर साहब हैं। कुछ लोगों ने कहा कि इनके मिजाज में कम्युनिज्म रहा, हालांकि ऐसा है नहीं। ये तो जो आदमी जैसा सोचता है ऐसा ही सामने वाला आदमी नजर आता है। आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आदमी अच्छा नजर आएगा, उसकी सब अदाएं अच्छी लगेगी, और दुश्मन ही हो जाए तो अच्छी अदा भी खराब लगेगी, वो भी ऐसा नजर आएगा। कहते हैं कि अगर दुश्मन हो तो उसकी आंख का तिनका ये भी बड़ा शहंगी और बड़ा पिलर जैसा नजर आता है, और खुद का पीला जो होता है वो जिंदगी की तरह नजर आता है। मतलब यह कि खुद का ऐसा आदमी को नजर आता नहीं है, और दूसरे का छोटा एक बहुत बड़ा बना के पेश करने का मिजाज बन गया लोगों का। और गुस्सा के जरती है नहीं कि किसी को माफ करें, दरगुजर करें, कुछ अच्छा सोचे कि शायद ये बात होगी, शायद ये बात होगी, नहीं। वो तंग नजरी से सोचना, बुराई सोचना, यह मिजाज बन गया। आज हमारी सोसाइटी टूटी हुई क्यों है, हमने इत्तेहाद क्यों नहीं है, आपस में मोहब्बतें क्यों नहीं है, इस बिना पर कह रहा आदमी दूसरे के बारे में बदुआ नहीं सोचता, अच्छी बात नहीं सोचता। क्या कहता डॉक्टर कहने में माननी क्या मान लेगा क्या पर उसके पास, ये बदगुमानी की बात, ये छोटे तब की बात, बड़े हजरात ऐसा नहीं करते। अहलुल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं होता, वो तो हर एक के लिए अच्छा सोचते हैं। कहते हैं एक पूरी आया था शेर का, बहुत अरसे के बाद आया। अब जो मशायत हैं उनको तो कुछ पड़ी नहीं होती कि सिलसिला चल रहा है कि नहीं, और कोई मुरीद बराबर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मिलता है तो मिल, नहीं मिलता है तो क्या भाई, हमने फिर ठेका सबका थोड़ा दिया है कि सब मिला करें, और ऐसा कोई हमने गठबंधन भी नहीं कर रखा है कि सब आगे हमको मिला करे और शेर को मिला करते हैं, तुमको क्या पता करते रहो अपनी जगह। तो वो आ गया कहीं तो मुरीदीन ज्यादा ये चीज पे नजर रखते हैं। उन्होंने कहा कि हजरत तो आया है, आया क्या हुआ, कहा हजरत ये नमाज भी नहीं पढ़ता, मैं डाटी भी नहीं रखता है, आप समझाओ ना इसको। मेरे यहां एक साहब बैठे हुए थे, उनको इस्लाम का जज्बा हुआ। अब एक साहब आए, अब उनकी तो बड़ी साहब आते हैं मुलाकात के लिए, वो भी आए अपने काम से आए थे तो उनकी दाढ़ी नहीं थी, तो वो पीछे से मुझे इशारा करते हैं दाढ़ी बता करके इनको दाढ़ी करो। मैंने कहा तू ही जो ठीक रख ले तो अच्छा है, دوسروں کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں گھر میں کس کو کیا کہنا ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ کبھی نہ کہنا کہنے کے مقابلے میں اچھا ہوتا ہے، اور کبھی کہنا اچھا ہوتا ہے۔ بھائی ہمارے دعوت کے ساتھی ہیں تو کہتے رہے ہیں، لیکن ان کو بھی وہاں پتا ہے، موقع اور محل دیکھ کر بات بتاؤ۔ ہر وقت بات بتاؤ گے اور ہر وقت کہتے رہو گے تو نتیجہ یہ ہوگا لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اس کے پاس تو جانے کا نہیں، کیوں جاتے ہی شروع کرتا ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ان کے من بات تو رکھ کے جاتے ہی بیٹھتے ہی فارم سر پھینک کر رہا۔ اس لیے مشائخ جو ہیں بہت پیار محبت سے اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ میرے والد صاحب پڑھاتے تھے مدرسے میں، تو بہت سے مسائل مشکل کے آتے ہیں، فقہ میں حدیث میں بہت سے مسئلے مشکل آتے ہیں، تو کبھی اعلان نہیں کرتے تھے کہ مسلم یہ بڑا مشکل مسئلہ تم کو سمجھا رہا ہوں، کبھی نہیں کرتے تھے، وہ پڑھا دیتے تھے اور پڑھانے کے بعد کہتے تھے بھائی کوئی مشکل لگا تمہیں؟ کہا نہیں مدد، بہت آسان ہے۔ فرمایا لوگ اس کو مشکل کہتے ہیں، دیکھو ہم لوگ اتنا آسان کرتے ہیں۔ اب جب سمجھا چکے ہیں اور آپ کسی چیز کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ بھائی بہت مشکل ہے، بہت پٹو بچو، تو آدمی ایک دم ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ کوئی بہت ڈیفیکلٹ قسم کی چیز پیش کریں گے، کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ جب بہت ڈیفیکلٹ قسم کی بات جو ہے وہ پیش کرنے کا مسئلہ ہے، تو آدمی جب دماغ میں ٹینشن لے کے بیٹھتا ہے تو سمجھنے والی بات بھی اس کے لیے الجھنیں پیدا کرتی ہے۔ الجھن کیوں پیدا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں الجھن کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بات کو سلجھا کے پیش کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ تو اللہ والوں سے سیکھنا پڑتا ہے، وہ تو اپنے علم سے سیکھنا پڑتا ہے، وہ تو دینداروں سے سیکھنا پڑتا ہے، وہ تجربہ کاروں سے سیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں کون سی بات کس طرح سے پیش کی جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ دین کا کام بھی کر رہے ہو تو بڑی مصلحت اور حکمتوں کو سامنے رکھ کے کرو۔ فرماتے ہیں سبیل ربی کا بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ لوگوں کا دور تھا، خیر قرون کا دور تھا اور صحابہ کرام کا دور تھا، پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے لے کر لکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ بھئی یہاں معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے، بہت بڑا ہنگامہ پیدا ہوگا، کیونکہ ابو ذر غفاری ڈنڈا لے کے پہنچ جاتے ہیں ہر گھر کے اندر اور جو زیادہ ہوتا ہے سب نکلواتے ہیں، اور وہ صحابی ہیں اس بنا پر لوگ ڈر کر نکال بھی دیتے ہیں، لیکن بعد میں سامنے کچھ نہیں کہتے، بعد میں کم جو ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں پیچھے بات کرنے سے کیا فائدہ، سامنے آئے گا بات کرے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں کہہ رہا تھا صحابہ کرام نے پوری زندگی ایک ہی کام کیا، دین حاصل کہاں سے ہوتا ہے اور وہ دین پر چلنا کس طرح سے، عمل دین پر کیسے 100% دے رہا ہو، اس کے لیے کیا کوششیں درکار ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروباری آدمی تھے اور مدینہ منورہ کے ایک کنارے کے اوپر رہتے تھے، سرکار مدینہ منورہ میں شہر کے بیچ میں رہتے تھے، جہاں مسجد نبوی شریف ہے وہاں آپ کا جو ہے ایک گھر تھا، وہ بھی مسجد کے بالکل ساتھ لگا ہوا تھا، یوں سمجھیے کہ امیر روضہ رسول جو ہے وہ ہے اور ادھر یہ مسجد نبوی شریف ہے، اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے کہ پردہ ہٹایا اور سیدھے مسجد کے اندر آ گئے، مسجد بھی شام کی نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ کچی مسجد تھی اور کھجوروں کے جو درخت کے اوپر کے پتے ہوتے ہیں ان کو سکھا کے ڈالا گیا تھا چھت کے طور پر، وہ کبھی کبھی ٹپکتی بھی تھی، کچی چھت اور کچی مسجد اور پانی ٹپکتا تھا بارش کے اندر، ہمارے یہاں سلیب ٹپکتا ہے تو لوگ اتنا دماغ کھا جاتے ہیں کہ متولی ٹپک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ہزاروں روپے کا لاکھوں روپے کا اتنا بڑا سلیب بنا ہے، پیسے سب کے بٹور لیے، نہ ٹپکتا ہے وہاں سے گلتا ہے وہاں سے گلتا ہے، کیا تم کام کرتے ہیں، بھائی تم کر آتے کام، اس نے کام نہیں کیا تو تم کام کر، لیکن کام کرنا نہیں ہے، لیکن جو کرتا ہے اس پر ساری انگلی اٹھانا ہے، ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی حضرت یہ ٹپک رہا ہے اپنے کو اس کے لیے کیا کاروائی کرنی چاہیے، کیا مناسب کام کریں، کوئی آدمی لایا جائے تو مشورہ کرنے میں کوئی فرق نہیں، بھائی ہم نے کام کیا ہے یہ ہو رہا ہے تو مشورہ کیا جائے، بات کی جائے کہ اس کو بند کرنے کے لیے ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوالی مدینہ میں رہتے تھے، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے اس کنارے پر رہتے تھے، جیسے ہمارے اڑنا والی عمارت ہے اور ادھر الفاظ، اور یہ بیچ میں شہر ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزانہ نہیں آ سکتے تھے، لیکن فکر ہے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، سبق کوئی سرکار دیں گے اور رہ جائے گا تو مناسب نہیں ہے، یہ سبق میرا ناگانا ہو جائے، آج تو اسباب چاروں طرف اتنے ہو رہے ہیں کہ ہم کو اتنی الرجی ہوگی کہ کتنا سنیں گے من صاحب، تو دن نیازی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دھندا کرے کہ یہ سنیں چلے جاتے ہیں، کچھ اللہ کے بندے وہ بھی ہیں کہ دور دور سے آ کے سنتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں، روز سنتے ہیں پھر بھی آتے ہیں، حالانکہ روز سننا بھی ضروری نہیں ہے، میں نہ کہتا ہوں ساتھیوں کو ہر بیان میں نہ رہو، ہفتے میں ایک بیان سنو، کیونکہ اس سے مختار پیدا ہو جائے گی تو دین سے کہیں بے رغبتی کا سبب نہ بن جائے گی، اور اس کی دلیل ہے میرے پاس حدیث میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو رات میں بیان دیتے تھے، ہمارے دعوت کے کام میں بھی جمعرات کی ہوتی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ جمعرات کو رات میں بیان کرتے، بیان کے بعد لوگ ملاقات کر، صبح دیکھتا دوپہر دیکھتا نیند میں سے اٹھاتا پڑھاتا شام کو بٹھاتا ہے رات کو بٹھاتا ہے ہم کو کیا تبلیغی نصاب کا فضائل عمل کا حافظ بنائے کچھ ذرا گھومنے کے لیے بھی جانے دینا پڑتا ہے کچھ ہمارے جوان ساتھیوں کی رعایت بھی کرنی پڑتی ہے کچھ تفریح ہو کچھ ذرا اچھا کھانے کے لوگ ہیں یہ کھانے کی جماعت پیڑیا ہو گئی تھی جماعت خاندے تھی تو وہاں کے سامان کے اوپر لکھا لوگوں نے لکھانے والی جماعت ہے تو وہی یہ حکمت کی بات ہے یہ ترتیب کی بات ہے کہ بھائی کبھی بچوں کی رعایت کی کبھی جوان لوگوں کی رعایت کی ذرا تفریح کی ذرا ان کو خوش کیا پھر ذرا کام کے اندر لگایا اکتا نہ جائیں منع فرمایا عبداللہ ابن مسعود ہے نا ہر روز بیان نہیں دوں گا اور روز بیان نہیں دوں گا دے سکتا ہوں لیکن تم اکتا جاؤ گے تو ایک بیان میں چلی جاؤ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کنٹالا آنا یہ کہاں سے آیا یہ کنٹالے کا لفظ یہ تو معلوم نہیں ہے لیکن بولتے ہیں لوگ کے کنٹالے ہیں بور ہو گیا ہم کو تو بورنگ لگتا ہے یہ سبجیکٹ کا دین کے لیے اگر کسی نے ایسا کہا کہ میں تو دین سے بور ہو گیا تو اس کے ایمان کا کیا ہوگا اور اس کے آگے بڑھنے کا کیا ہوگا اس کی دین کے بارے میں رغبت کا کیا ہوگا اس لیے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ ایک دن دو دن تین دن کے بعد تدریجن دو تین دن چھوڑ کے پھر ایک دو باتیں اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ایسا نہیں ہوتا تھا جیسا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو آدھا گھنٹے کا فکس ہو گیا سب دماغ پہ لے کے بیٹھتے ہیں کہ آدھا گھنٹے تو بولے بیٹھے نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریج اور حضور کا واسط کبھی ایک منٹ کا بھی رہا ہے کبھی دو منٹ کا رہا ہے ضرورت پڑنے پر صبح سے لے کر دوپہر تک بھی رہا ہے پورا دین بھی بیان کرا جنت کے احوال دنیا کے احوال اور بدے خلق کو بیان کیا تو پورا دن حضور بیان کرتے ہی رہے اور ختم ہی نہیں ہوا اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی یاد ہی نہیں رہا اتنا لمبا بیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو ضرورت پڑنے پر لمبا بیان اور جب ضرورت نہ ہو تو جتنی ضرورت ہے اتنا بیان اس لیے بہت زیادہ سننے پر بھی پھر کبھی پریشان ہو جاتا ہے آدمی ہمارے یہاں امریکہ سے ایک صاحب آئے تھے اللہ نے ہدایت وہاں دی وہ وہاں سے یہاں آئے ان کے ابا کو لے گئے ایک اجتماع تھا صبح کی بیان سنوایا زہر کے بعد بھی سنوایا مغرب کے بعد بھی سنوایا اب وہ کبھی گئے نہیں تین مرتبہ سنوایا دوسرے دن صبح میں کہا گیا ابا آج بھی بیان کر یہ تین ہے نا میرے کو تین برس تک چلنے دے کیونکہ ایک ایک جملہ اتنا بھاری تھا کہ اس کے اوپر عمل کرنے میں میرے کو برسوں لگ جائے اتنا تو میرا سونا نہیں میں سن سن کے کیا کروں پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھو سنتے رہیں گے تو سب پہ عمل نہیں ہوگا لیکن علم حاصل ہوتے رہنا یہ بھی بڑی چیز ہے آدمی کو بیٹھے بٹھائے علم حاصل ہو رہا ہے کہنے والا کتنی محنتوں سے جمع کر کے اپنا خون کا پسینہ کر کے ہمیں چیزیں دے رہا ہے ہم کو تو کچھ نہیں کرنا خالی بیٹھ کے سننا ہے وہ بھی نہیں ہوتا ہم سے آج ہماری کمزوری اتنی ہو گئی اب کیا ہوتا ہے ذرا سی بات میں تعداد آیا مثلا موبائل سارا اندر دیا ایک دم اٹھا باہر جا کے بات شروع کر دی اب اس کو تو بند نہیں کر سکتے یہ شیطان ہے موبائل کیوں اس بنا پر کہ یہ اچھی اور اتنی پیاری سرکار والی اور دین والی مجلس میں سے اٹھنے کا سبب بن رہا ہے گلا دبا تو بند کر دو جو بھی تعداد آئے گا بات ہو جائے پوری اس کے بعد جو بھی ہو ایسا کرنا پڑتا ہے کیوں بھائی اگر کسی ڈاکٹر کے یہاں بیٹھے ہوں آ جائے آپریشن میں آپ کو مارا جائے عدالت میں آپ بیٹھے ہوں اور آ جائے جہاں لگا ہو کہ یہاں موبائل نہیں کیا لوگ رکھ سکتے وہاں آ جائے کیا کریں گے وہاں کوئی تدبیر کریں گے کہ نہیں تو پھر اللہ کے دین کی بات کی عظمت اگر ہمارے دل میں ہے تو اس کو بند کریں گے مجلس سے سرکار چھوڑ کے اٹھے گا نہیں اگر دین کی محبت دل میں ہوگی اسے بند کر کے رکھے گا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اس مجلس سے اٹھنے گا نہیں کیونکہ میرے نزدیک یہ قول اہم ہے کہ اللہ کی بات اہم ہے ایمان والوں کی دوڑ اللہ کی طرف رہے، آج دنیا والوں کی دوڑ فرار من اللہ، اللہ سے بھاگ رہے ہیں لوگ، دین سے بھاگ رہے ہیں، مسجدوں سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کے گھر سے بھاگ رہے ہیں، ندیوں کی محنت ہوتی ہے کہ پاداروں سے بھاگے اور اللہ کے گھر میں آنے والے بنے، دنیا سے بھاگے اور دین کی طرف آنے والے بنے، مال سے بھاگے اور اللہ کی طرف آنے والے بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑوس میں ایک دوست رہتا، ہم لوگوں کے یہاں بھی اگر دکان کے پڑوس میں تو کہتا ہے تجھے گھر میں آتا ہوں، کاروبار میں اس کو بنایا اور وہ جاتا ہے تو اس کو کہہ کے جاتا ہے، نماز میں وہ اچھا ہے کہ بھائی تو ذرا میری دکان دیکھ لینا، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، اور آ کر یوں کہے تو نماز پڑھ کے فلاں جگہ جماعت سے نماز پڑھ کے تو بھی آ جا، میں تیری دکان دیکھتا ہوں، اس کو مبارک مشورہ ہے، یہ مبارک بات ہے، بہت اچھی چیز ہے، یہ اچھی پارٹنرشپ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پڑوس والے سے کہا کہ تو بھی دور رہتا ہے، میں بھی دور رہتا ہوں، مجھے بھی دین کی تلاش ہے، تجھے بھی دین کی جستجو ہے، تم بھی سرکار کی مجلس نہیں چھوڑنا چاہتا اور میں بھی حضور کا دربار نہیں چھوڑنا چاہتا، میں سرکار کے قدموں سے دور نہیں ہونا چاہتا اور تم بھی نہیں چاہتا کہ حضور کا کوئی بیان تم سے چھوٹ جائے، تو اب کریں گے کیا؟ کاروبار تجھے بھی کرنا ہے، کاروبار مجھے بھی کرنا ہے، گھر کا نظام بھی چلانا ہے اور دین بھی سیکھنا ہے، کیا کریں گے؟ فرمایا ترتیب بنائیں گے، ترتیب بنی۔ ترتیب کیا بنی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو آدمی کو کچھ کام کرنا ہو تو ترتیب آتی ہے سمجھ لیں، اور کرنا ہی نہیں ہو تو ترتیب سمجھ میں آتی نہیں، اور کوئی سمجھائے تو پلے پڑتا نہیں، سمجھ میں نہیں آتی، جمتا کیا اپنے کو نہیں جمے گا، کیونکہ دین میں نہیں جمے گا تو کوئی بھی دین کی بات کہے گا جمنے کا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تدبیر کتنی بہترین بتائی، کہا جس دن میں رہوں گا سرکار کے یہاں تو تو کاروبار کر لینا، اور شام کو جب میں آؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے وہ پورا بیان جو ہے وہ تیرے سامنے میں نقل کر دوں گا، تو مجھے دو فائدے ہوں گے، میرا بیان پکا بھی ہو جائے گا اور علم کو دینا ہے دوسرے کو، دوسرے کو علم دینے سے علم پختہ ہوتا ہے، اور علم کی زکات یہ ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو دے دیا جائے، جیسے زندگی کی زکات یہ ہے کہ اپنے اوقات کو اللہ کے راستے میں دیا جائے، یہ جو وقت اللہ نے دیا ہے وقت کی زکات نکالو، کہ یہ وقت جس نے دیا ہے اس کے لیے نکالو، یہ وقت کی زکات ہے۔ مال کی زکات یہ ہے کہ جس نے مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ اس نے جس کو کہا ہے اس فقیر کو ضرورت مند لوگ پہنچا دے، یہ مال کی زکات، ہر چیز کی زکات ہوتی ہے اپنی جگہ، فرمایا علم کی زکات عمل کرنا ہے۔ اب لوگوں نے علم کے لیے محنت کتنی کی، بہت واقعات ہیں، میں ان تمام واقعات کی طرف تو نہیں جاؤں گا، البتہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بڑے جو چار امام ہیں، بڑے چار امام کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کا نام نعمان ابن ثابت ہے، اور دوسرے بڑے امام ہیں حضرت امام شافعی محمد ابن ادریس، تیسرے ہیں حضرت انس ابن مالک، اور چوتھے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ۔ امام اور بھی ہیں لیکن یہ چار فقہ جو ہے وہ زیادہ چلے ہیں، ان چار امام کے چار بڑے امام ہیں، پھر یہ چار بڑے اماموں کے چھوٹے چھوٹے دوسرے امام بھی ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو فالوور ہیں، ایک کا نام ہے امام محمد اور ایک کا نام ہے حضرت امام ابو یوسف۔ امام ابو یوسف جو ہیں ہارون رشید کے زمانے میں فقہ حنفی کے چیف جسٹس رہے، ان کو پورے ملک کا قاضی القضاۃ طے کیا گیا کہ تم کو پورے ملک میں جو سپریم کورٹ چلتا ہے ہمارا اس کے اندر فیصلے سنانے ہیں، تو یہ خدمت اللہ تعالیٰ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے لی۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا اونچا مرتبہ اور اتنا اونچا مقام کیسے حاصل ہوا، یہ بھی سوچنے والی بات۔ بچپن میں ماں نے کہا بیٹا کچھ کما کے لا، تیرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور گھر میں جو ہے لالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں، دو پیسے کما کے لا اور کچھ گھر کا نظام چلا۔ یہ گئے اور جا کر، جانا تو تھا بازار لیکن قسمت میں علم لکھا تھا، تو امام اعظم کی مجلس میں بیٹھ گئے، یا عمر میں محدث داخلی بہت بڑے محدث تھے، ان کے دربار کے اندر اور ان کی حدیث کی مجلس میں بیٹھ گئے تھے، 10 سال کی عمر ہوگی، لباس کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا، مکمل لباس بھی نہیں، اور جا کے روزانہ بیٹھتے تھے، تو بڑے بڑے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ چھوٹا سا لڑکا ہے، نہ لکھتا ہے نہ بات سمجھتا ہے اور روزانہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے، کیوں آتا ہے خالی فضول؟ کچھ بولے نہیں ایک دن، دوسرے دن پھر لوگوں نے اعتراض کیا، ارے بھائی یہ کیوں آتا ہے چھوٹا بچہ، وہاں تو سب لکھ رہے ہیں حدیثیں، یہ لکھتا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں کیسے لکھوں گا، میرے پاس پیسوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لکھوں گا کیسے؟ اور یہ بتاؤ کہ اب تک ہمارے محدث صاحب نے کتنی حدیثیں بیان کی ہیں، کہہ سکتے ہو تم؟ اب سب چھوڑ، سب لکھ رہے لیکن نمبر نہیں معلوم کہ کتنی عدد حدیثوں کے ہوئے ہوں گے۔ امام بخاری چھوٹے سے ہیں سب نے، یوں کہا کہ اب تک محدث داخلی نے 1500 حدیثیں سند کے ساتھ بیان کی ہیں، تمہاری کتابوں میں لکھی ہوں گی، 1500 حدیثیں سند کے ساتھ تم نے لکھی ہیں، اب کھولو تمہاری کتاب اور میں سنا کروں، سننا شروع کرو، اور سند کے ساتھ 1500 حدیثیں ایسی سنائی جیسے کوئی حافظ قرآن کریم سنا رہا ہوں۔ محدث داخلی نے دیکھا تو یوں کہا آج سے یہ لڑکا پیچھے نہیں بیٹھے گا، میرے سامنے بیٹھے گا، مجھے بڑی امیدیں ہیں اور یہ بڑا کام کرے گا۔ تو اللہ کچھ لوگوں کو پیدا ہی اس لیے کرتے ہیں، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن میں حافظوں کا عالم تھا، تو پھر اللہ نے کام بھی اتنا زبردست دیا، اتنا چلے تھے حدیثوں کے حاصل کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، نابینا، صرف امت کو صحیح حدیثوں کا ذخیرہ دینے کے لیے اپنی بینائی کھو بیٹھے۔ اندازہ لگا کتنی محنتیں کی ہے ان حضرات نے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ علم حدیث کو بچا کے رکھا ہے، اور آج جو ہے تیار حدیثیں ہم بیٹھ کر کتابوں کی سنتے ہیں، اتنی محنتیں انہوں نے کی۔ اب ان کے حافظے کی تو بڑی جو ہے تعلیمیں ہیں اور واقعات ہیں بغداد کا، اور کتنی مرتبہ گئے بغداد، اب آپ اندازہ لگاؤ رشیا کہاں ہے، بخارا جو ہے وہ تو رشیا میں ہے، اور بغداد کہاں ہے، کتنا بڑا فاصلہ ہے، اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز نہیں اور کوئی تیز رفتار سواریاں نہیں، زیادہ تر جو ہے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سواری، کہیں جہاز مل گیا تو کوئی ٹھکانے کا جہاز نہیں کہ وہ پہنچائے گا کہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ کم دخل تو فی بغداد و کم خرج تو من بغداد لا ادری، مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی مرتبہ بغداد میں علم کے حصول کے لیے گیا ہوں، حدیثوں کے پڑھنے کے لیے کتنی مرتبہ بغداد میں داخل ہوا ہوں اور کتنی مرتبہ بغداد سے نکلا ہوں مجھے نہیں معلوم، کتنی مرتبہ میں کوفہ میں داخل ہوا اور نکلا ہوں مجھے نہیں معلوم۔ یہ پورا روس سے لے کر ادھر ایران اور ادھر فلسطین تک کے تمام علاقے، ادھر بلاد مقدس کے تمام امام بخاری کے قدم میں رہے صرف حدیثوں کے حصول کے لیے۔ محدثین کی بڑی محنت ہے، ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محدثین کے قدموں اور حدیثوں کی جستجو اور تلاش اور سرکار کے ارشادات کی جستجو کی وجہ سے اور ان کے چلنے کی وجہ سے اور قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت سے فکروں کو اور مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جا کے بیٹھ گئے تو وہاں کا تو رنگ ہی نرالا تھا، امام اعظم کے یہاں 40 بڑے بڑے علماء بیٹھ گئے، ہمارے یہاں یہ جو فتاوی عالمگیری ہے نا، اکثر دیکھا ہوگا جب ہم کوئی فتوی پوچھتے ہیں تو جواب میں مفتی صاحبان نیچے حوالہ دیتے ہیں فتاوی عالمگیری کا، فتاوی عالمگیری برہان پور کے اندر لکھی گئی، برہان پور میں وہاں جو شیخ علی متقی کا شہر ہے، یہ صاحب کنز الامال بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس علمی میں ادب کا کوئی امام تو کوئی تفسیر کا امام تو کوئی فقہ کا امام تو کوئی فلسفے کا امام تو کوئی شعر و شاعری کا امام، ایسے 40 بڑے بڑے علماء جمع ہوتے تھے، وہ سب بحث کر کے فارغ ہوتے تھے، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کلام کرتے تھے اور آپ کا کلام فیصل اور آخری کلام جب ہو جاتا تھا تو اس کو لکھ دیا جاتا تھا. یہ فقہ حنفی ہے. اب فقہ حنفی کی بنیاد کہاں جاتی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جاتی ہے اور وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ گھر سے مجلس علمی سے گئے نہیں تھے، ماں آئی اور ماں نے آ کے کہا کہ تو بیکار لوگوں میں اندر بیٹھا ہے، شام کے کنارے پہ تجھے کیا پیسہ دیں گے یہ لوگ، ان کے پاس کیا ہے، نہ نہانے کا نہ نچوڑنے کا، ان کے پاس کیوں بیٹھا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ننگے بھوکوں کے پاس کیوں بیٹھا ہے، کچھ جانا پیسے کما، کچھ تاجروں کے پاس جا، کچھ بزنس کا، شام کے کنارے پر کچھ پیسہ آئے گا گھر میں، نہیں مانے. ارے یہ علم ہے، یہ روحانی غذا ہے، یہ اصل گنجینہ ہے، یہ اصل خزینہ ہے، میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا. ماں کے ساتھ ضد کی اور علم کے وہ مقام پر اللہ نے پہنچایا کہ بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع ملا. امام اعظم نے کہا تھا کہ تو تیرے بیٹے کو روتی ہے کہ بھوکا مرے گا، اور مجھے کشف میں بتایا گیا کہ تیرا بادشاہ تیرے بیٹے کو اللہ بادشاہ کے ساتھ کھانا کھلائے گا. جس دن بادشاہ نے کھانا کھانے کے لیے ساتھ بلایا تھا اور وہ خاص ڈش کھانے کے لیے بلایا تھا تو آنکھوں میں آنسو آئے اور یہ فرمایا، آج میرے استاد کی بات پوری ہو گئی، پیشین گوئی کی تھی کہ بادشاہ کے ساتھ ایک ہی پلیٹ کے اندر تیرا بیٹا بیٹھ کر کھانے والا ہے اور تو روٹی کے لیے اور چند ٹکوں کے لیے رو رہی ہے. اللہ والوں کی بات اللہ پوری کر دے. کہتے ہیں کسی نے کان میں آ کے کہا کہ حضرت آپ کا بیٹا انتقال کر گیا، فرمایا تم جاؤ دفنا دو، نماز بھی پڑھ لو، صلات جنازہ بھی پڑھ لو، اگر کوئی باپ بیٹھا ہو اور صلات جنازہ میں نہ جائے لوگ کیا کریں گے، توڑ کے ٹکڑے اس کے کر ڈالیں گے اور اتنا اس کے خلاف بولیں گے کہ بس بات کی مانگ کہیں کا نہیں رکھ، یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ کیوں نہیں آئے، نہیں فلا اگرے کا جانا تھا نہیں آئے، کیا ہے باپ ہے کیا ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا جب بھی صلات جنازہ ہے فرمایا کسی سے پڑھوا لو، میرا سبق چالو ہے یہاں. امام اعظم بیان دے رہے ہیں، درس جاری ہے اور یہ نماز جو ہے یہ تو کفایہ کے درجے کی چیز ہے، فرض کفایہ کچھ لوگ پڑھ لیں گے تو میرے سر سے بوجھ اتر جائے گا، کچھ لوگ جائیں گے تو دفنا دیں گے میرے بیٹے کو، لیکن یہ سبق جو چلا جائے گا نا اور یہ جو ناغا ہوگا زندگی بھر یہ نقصان کو بھرپائی کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب دین کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں اور مشائخ کا مقولہ نقل فرمایا، العلم لا یعطی کا باقی حتی تعطیہ کلہ، فرماتے ہیں علم تمہیں اپنا باغ حصہ نہیں دے گا جب تک کہ تم علم کے دروازے پر اپنا سب کچھ لٹا نہ دو. امام مالک نے اپنے گھر کی کڑیاں بیچ ڈالی تھی، وہ فرماتے تھے کہ میں نے یہ جو 2 لاکھ حدیثیں یاد کی ہے یہ گھر کی کڑیاں بیچ ڈالنی پڑی مجھے اور مجھے فاقے کرنے پڑے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی مدد کیا ہے. بعد میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدبیر بتائی، ایک دن تو جانا سرکار کے دربار کو مت چھوڑنا، ایک دن میں جاؤں گا اور پھر ہم دونوں مل کر کے جو ہے ایک دوسرے کو سبق سناتے جائیں گے، فائدہ ہوگا. واقعات لکھا ہے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد دہلی میں خطابت فرماتے تھے، خطیب تھے، پوری مسجد جو ہے بھرپور ہوا کرتی تھی اور اللہ نے علوم کا گنجینہ ان کو عطا فرمایا تھا. مولانا اسماعیل شہید نے بیان دیا اور بیان ختم کرنے کے بعد سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو 2 دیہاتی آ گئے، انہوں نے آ کے کہا کہ کوئی تقریر مولوی اسماعیل کی، کہاں کوئی، یہاں سے کچھ لوگ گئے یوپی کی طرف، مسجد سے نکل رہے تھے تو کچھ لوگ اندر داخل ہوئے، انہوں نے ان کو پوچھا کہ ہو گئی؟ کہ ہمارا تو ہوئی ابھی نہیں ہے، دیکھو کہ بڑی تو کب سے ہوئی،
جتنی قربانیوں اور محنتوں کے ساتھ اور تڑپ کے
کبھی کوئی اچھی بات بھی آتی ہے, کوئی کبھی کڑوی بھی آتی ہے. گولیاں جو دیتے ہیں ڈاکٹر, اس میں ایسیڈیٹی کی ذرا میٹھی بھی آتی ہے, بخار کی ذرا کڑوی بھی آتی ہے, بیچ میں ذرا جو ہے انفیکشن کی الگ آتی ہے. تو الگ الگ دوائیں جو ہیں وہ ڈاکٹر دیتے ہیں اور وہ سب دوائیں ہم کو پینی ہوتی ہے اور فائدہ بہرحال مریض کو ہوتا ہی ہے, لیکن کبھی فائدے کا پتہ چلتا ہے اور کبھی جو ہے دیر سے پتہ چلتا ہے. لیکن فائدہ اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں. دین کی باتوں کا سننا فائدے سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا خیر عطا فرمائے. اور جو لغزشوں سے کوئی خالی نہیں ہے, لغزشیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان لغزشوں کو معاف فرما دے اور صحیح دین ہمیں زندگی میں اتارنا, اس پر عمل درآمد نصیب فرمائے. اب سے تھوڑی دیر تک ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. ادھر ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, ان کا کوئی بچہ بیمار ہے, اس کے لیے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ادھر ہمارے شفیع بھائی ہیں, اللہ نے ان کو بھی دین کی بڑی فکریں عطا فرما رکھی ہیں اور علماء سے وابستگی اور محبت عطا کی ہے. اب ان کے گھر میں بھی کوئی طبیعت جو ہے مزمل چل رہی ہے, ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قلبی اطمینان نصیب فرمائے, پریشانی کو دور فرمائے اور گھر میں جو ہے صحت کاملہ عاجلہ شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور کس کا نام ہے؟ حافظ سفیان صاحب کی والدہ بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب.
دامن سے مشکو گلاب
رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات بیٹھا رہوں تصور جانم کیے ہوئے. آنکھیں بند ہو, جسم میں نقل و حرکت نہ ہو, سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکائیں اور ایک ہی تصور رکھیں, اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا. اب مراقبہ,
وغضبك والنار. اللهم إن قلوبنا ونواصينا
حفاظت فرما، اللہ العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانوں کے عالم کی حفاظت فرما، تیرے راستے کی محنت کرنے والے جو چل پھر رہے ہیں جماعتوں میں اللہ کی حفاظت فرما، پانی کی شکلیں پیدا فرما، ویسے نصرت کے معاملے فرما، اللہ العالمین ہم سب کو 100% دیندار بنا دے، مکہ ایماندار بنا دے، اللہ العالمین سنتوں کا عاشق بنا دے، مکوالا بنا دے، اللہ روحانی جسمانی امراض سے شفا کامل عطا فرما، جن حضرات نے اپنے بیماروں کے سلسلے میں دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ العالمین ان کے تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، اور جو اچھے ہیں اور تیمارداری میں لگے ہیں اللہ ان کو عیادت کا اور ان کو ان کی تیمارداری کا بہتر بدلہ اور اجر عطا فرما، اور ان کے دلوں کو قلوب کو سکون اور اطمینان نصیب فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، جب وقت میں آتی ہو کرنے والی موت عطا فرما، اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما، میرا رحمت بھی گیا فرما اللہ.